باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقشن على نقش خاتمه.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک عام طور کے اوپر کہاں رہتی تھی؟ تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، بعض حضرات نے دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ شروع زمانے میں دائنے ہاتھ میں حضور انگوٹھی پہنتے تھے، پھر بعد میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا معمول بنایا، اور یہی آخری امر تھا کہ حضور بائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنتے تھے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دائنے میں بھی پہننا جائز، بائیں کے اندر بھی پہننا جائز. امام مالک نے بائیں ہاتھ میں مستحب کہا، دائنے ہاتھ میں پہننے کو مکروہ کہا. ہمارے یہاں بھی اس طرح ہے کہ بھائی بائیں دائنے ہاتھ میں پہنو. اب رہا نقش، تو نقش کوئی بھی آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کی طرح نہ بناوے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے. چونکہ التباس نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مبارک سے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور والا نقش دوسرا آدمی کیوں بنا رہے اپنی انگوٹی میں؟ کیا تک ہے، کیا جوڑ ہے بنانے کا، کس وجہ سے بنا رہے؟ اس لیے بھی نہ بنا رہے کہ بھائی کوئی جوڑ تو ہو بنانے کا. جی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی اور اس میں محمد الرسول اللہ لکھا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چاندی کی انگوٹھی بنائی اور میں نے اس میں محمد الرسول اللہ لکھا، کوئی بھی آدمی میرے نقش کی طرح اپنی انگوٹھی میں نقش نہ بناوے تاکہ حضور کی نقش کے ساتھ التباس بھی نہ ہو جاوے اور کوئی تک اور جوڑ بھی نہیں ہے. چلو، تین سطر کے اندر جو ہے نقش بنوانا انگوٹھی کا. حضور کی انگوٹھی مبارک میں بھی تین سطر تھی. اب یہ تین سطر کیسی تھی؟ تو شراح نے دونوں ترتیب نقل کی ہے. ایک ترتیب یہ نقل کی کہ نقش مبارک کے اندر جو نگینہ تھا اوپر اللہ، نیچے رسول، اور بالکل نیچے محمد. تو گویا اللہ اوپر، وسط میں رسول، محمد نیچے. یہ بھی کمال توازو حضور کے ہو گئے. بعض حضرات نے دوسری ترتیب بھی نقل کی ہے، محمد اوپر، رسول وسط میں، اللہ نیچے. یہ ترتیب بھی نقل کی گئی ہے. دونوں طرح کی ترتیب آئے، لیکن بہرحال تین سطر بن جائے گی. اللہ ایک سطر، رسول ایک سطر، محمد ایک سطر، تین سطر ثابت ہو جائے گی. گویا کہ آپ تین سطری کوئی بھی چیز آپ کی انگوٹھی کے اوپر نقشہ کروا سکتے ہو. جی اب یہ جو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو قطب لہو ای قطب الخلیفۃ لانس، کہ خلیفہ صدیق اکبر نے حضرت انس کے نام پر خط لکھا اور اس مہر کے نقش پر تین سطر تھی، کیا تین سطر تھی؟ محمد ایک سطر، رسول دوسری سطر، اللہ تیسری سطر، اس طریقے کا اس کے اندر نقشہ موجود تھا. قال ابو عبداللہ، پڑھو امام بخاری کیا فرماتے ہیں. احمد سے امام احمد ابن حنبل مراد ہے. جی
صلی اللہ علیہ وسلم، وفي يد ابي بكر بعده، وفي يد عمر بعد ابي بكر، ولما كان عثمان جلس على بئر انيس فاخرج الخاتم فجعل يبعث به فسقط، قال فاختلط
يعبس به
فجعل يعبث به فسقط، قال فاختلفنا ثلاثه ايام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده.
یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی مبارک تھی، بعد میں وہی انگوٹھی مبارک حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں تھی، بعد میں وہی انگوٹھی مبارک حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی. جب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا تو ایک دن وہ بیر عریس پر جلوہ فروز تھے، انگوٹھی نکالی حضرت عثمان نے اور اس کے ساتھ جو ہے گھمانے لگے. یا بسو کا ترجمہ دھیان سے کرو، اس کو گھمانے لگے. گھمانے لگے یعنی پہنتے نکالتے، نکالتے پہنتے، پہنتے نکالتے، نکالتے پہنتے، یہ ہے یا بسو کا مطلب کہ انگوٹھی نکالی پہنی، پہنی نکالی، نکالی پہنی، یہ ہے یا بسو کا مطلب. یا بسو کا مطلب نہیں کہ کوڑی کی طرح انگوٹھی لے کے کھیلنے بیٹھ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے، یہ مطلب مت لینا. فسقط، نکالو پہنو پہنو، نکالو میں وہ انگوٹھی گر گئی، بیر عریس کے اندر چلی گئی. شرا نے یہاں ایک بات بہت اچھی لکھی ہے، کیا؟ کہ یہ جو انگوٹھی نکالنا، پہننا، انگوٹھی کو حرکت دینا، یہ فکر اور سوچ کی علامت ہے. جب کوئی بڑا آدمی کوئی بڑی فکر اور سوچ میں ہوتا ہے تو اس وقت کے اوپر وہ ایسی حرکت کرتا ہے، انگوٹھی پہنی نکالی، نکالی پہنی. اور یہ وقار کے خلاف نہیں ہے، یہ گہری سوچ کی علامت ہے. اور چونکہ ان حضرات کی گہری سوچ خیر اور بلائی اور دین کے کاموں ہی کی ہوا کرتی تھی، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ وہ بہت فکر میں ہوئے تو کوئی کیا کرے گا، سر کھجالتے بیٹھے گا تو سمجھ جانے کا یہ کوئی ٹینشن میں چوکس ہے. بعض لوگ کوئی بہت فکر میں ہو تو بھائی چڑھائیں گے اتاریں گے، چڑھائیں گے اتاریں گے، سمجھنے کا کوئی ٹینشن میں. بعض لوگ بہت ٹینشن میں ہو تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چلتی رہتی ہے ان کی، ایک سلگائی پھینکی پھر سلگائی پھینکی پھر سلگائی پھینکی. بعض لوگوں کا پان کا یہ حال ہوتا ہے کہ منہ میں رکھا چبایا تھوکا، پھر دوسرا رکھا تھوکا چبایا، اس طریقے سے سمجھ جائے کہ آج کوئی بڑے ٹینشن کے اندر وہ چل رہے. تو اس طرح بڑے لوگ کسی گہری فکر اور سوچ میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی حرکت کیا کرتے ہیں. اور بازوں کو جو ہے نا دماغ ہی اس طرح چلتا ہے، ایک عادت پڑی رہتی بازوں کی. ان کو آپ کوئی بھی مشورے کے لیے کچھ کہو بھائی ایک گہرا مشورہ کرنا ہے تو وہ آئیں گے بات سننے کے، کیا مشورہ ہے بات سنی، لا پہلے سلگا ذرا اب میرا دماغ چلے گا، وہاں تک چلتا ہی نہیں ان کا دماغ. بازوں کی ایسی عادت ہی بن جاتی. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا تھا ہم کو کہ ایک وکیل صاحب تھے، جب عدالت میں بحث کرتے تھے جج کے سامنے مقدمے کی تو ان کا جو کوٹ وہ پہن کے رکھتے تھے اس کا جو یہ بٹن ہوتا ہے وہ بٹن ہی وہ کھیلتے رہے، وہ بٹن کھیلتے کھیلتے ہی بحث کرے، اور ان کی ایک عادت بنی ہوئی تھی. تو ایک دن کسی اہم مقدمے کی بحث تھی تو فریق مخالف نے یہ دیکھا کہ یہ وکیل ہے ذہین، ایسی بحث کرے گا کہ ہم کو ہرا دے گا، تو اس کے ملازم کو یوں کہا کہ تجھے بس اتنا کام کرنے کا کہ آج صبح جب وکیل صاحب عدالت جا رہے ہو تو ان کا کوٹ پہننے کے لیے تو دے وے تو یہ بٹن کاٹ دینا، بس اتنا کرنا اور کچھ مت کرنا، اس کے تجھے اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ تو اس نے وہ بٹن کاٹ ڈالا۔ اب وہ وکیل صاحب گئے عدالت میں اور معمول کے مطابق بحث کرنے گئے تو یہاں حاضر ہی نہیں جو کھیلنے پر ان کا دماغ چلتا تھا، تو واقعی ان کا دماغ نہیں چلا اور بحث میں ہار گئے ہو اور مقدمہ ان کے خلاف فیصل ہو گیا۔ تو اس طرح بازو کو عادت پڑی رہتی ہے، تو یہ عادت کی بات ہے۔ تو حضرت عثمان جو ہے کوئی گہری سوچ میں تھے، نکالی پہنی پہنی نکالی اور گر گئے، اس طرح ہو گئے۔ بعض لوگوں کو بیان میں ایسی عادت ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ وہ صوفہ کرسی نہیں ہوتی ہے نرم اور شاندار، وہ کوئی مجھے اس پر بٹھا دے تو مجھ سے بیان ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی بہت بوجھ لگتا ہے پھر بیان کرنے میں، مضامین کا انشرہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور پلاسٹک کی ہو، لکڑی کی ہو، سادی سمپل ہو تو الحمدللہ خوب چلتا ہے ذہن۔ تو اس طریقے کا معاملہ، ہر ایک کی ایک عادت بنی ہوئی رہتی ہے۔ ثلاثۃ ایام مع عثمان، تو میں کبھی تو جا کے پھر بدلواتا ہوں، بھائی یہ بدلو نہیں ہے، یہ سے آرام کرسی، یہ بیان کی کرسی چاہیے، آرام کرسی نہیں چاہیے مجھے، ہٹواتا ہوں بعض مرتبہ۔ تو فاختلفنا ثلاثۃ ایام مع عثمان، تو ہم نے 3 دن تک جو ہے اس انگوٹھی کو تلاش کیا، پورا پانی بھی نکال دیا گیا لیکن وہ ملی نہیں، اور پھر سے فتنے شروع ہو گئے، پھر فتنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ جی ہاں بھائی، ان کے لیے تو ہے ہی ہے کہ وہ انگوٹھی پہنے، پہناؤ، دل کھول کے پہناؤ انگوٹھی۔ دیکھیے پہلا ہی اثر امام بخاری کیا لائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس سونے کی چند انگوٹھیاں تھیں، خواتین کا لفظ ہے نا، چند انگوٹھیاں تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو نیت کر لو چند پہنائیں گے۔ چلو، چند تھی سونے کی انگوٹھیاں۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ میں عید کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا خطبے سے پہلے۔ ایک مسئلے پر اور استدلال ہو گیا کہ عید کے دن نماز پہلے ہوگی، خطبہ بعد میں ہوگا، یہ تو بعض عمرائے بنو امیہ نے الٹا شروع کیا تھا، چونکہ کوئی ان کا خطبہ سنتا انتا تھا نہیں، اسی لیے انہوں نے پہلے خطبے چالو کیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اپنی باتیں کیا کرتے تھے، ہم نے یوں وکاس کے کام کیے اور یوں پبلک میں ڈیولپ کے کام کیے، وہی وہ خلفائے بنو امیہ کہتے تھے، چاہے کیے ہو کہ نہ کیے ہو وہی گنواتے رہتے تھے۔ اسی لیے عید کی نماز کے بعد لوگ سنتے تھے کہ بھائی ابھی یہ لوارے چالو کریں گے، اس لیے لوگ اٹھ اٹھ کے چلے جاتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجبوراً جو ہے پہلے خطبہ شروع کیا تاکہ لوگ کم سے کم سنے تو صحیح، چونکہ لوگ عید کے انتظار میں تو کوئی جائے گا نہیں، اسی لیے بدیل ناخواستہ بھی سننا پڑے گا کیا کیا کارنامے ہوئے۔ تو اصل یہ ہے کہ بھائی نماز پہلے خطبہ بعد میں، اس مسئلے پر بھی استدلال ہو گیا۔ پھر امام رحمت اللہ علیہ دوسری سند سے باقی کا جملہ لا رہے ہیں کہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں پہنچے اور ان کو حضور نے چندے کی اپیل کی۔ آگے آ رہی روایت صراحتن کہ حضور نے فرمایا کہ اے عورتوں کی گروہ صدقہ کرو تم، دیکھیے چندے کی اپیل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ثابت ہے. اسی لیے مولانا لوگوں چندے کی اپیل کرنا اپنی شان کے خلاف کبھی مت سمجھنا, اپنی ذات کے لیے مانگنا کبھی نہیں, اور دین ملت کے کام کے لیے مانگنے میں کبھی شرمانا نہیں. ایک اصول کلی ہمیشہ یاد رکھنا, اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے سوال نہیں, اور دین و ملت کے لیے مانگنے میں کبھی شرمانا نہیں. حضور عید کے دن باقاعدہ عورتوں سے چندے کی اپیل کر رہے کہ صدقہ کرو, تو عورتوں نے فتح اور انگوٹھیاں حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دی. اس سے وہ جو کپڑے کی جھولی لے کے کھڑے ہوتے اس کا عصمت بھی ہو گیا کہ وہ جھولی جو کپڑے کی لگاتے کہ بھائی ڈال دو, تو حضرت بلال کپڑے کی جھولی لیے ہوئے تھے. حضور نے چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے انگوٹھیاں نکال نکال کر کے ڈالنا شروع کیا, اور فتح بھی ڈالے. یہ فتح جمع ہے فتح خاتون کی. کس کو کہتے ہیں فتح؟ نمبر ایک چھلا, یعنی جس میں نگینہ نہ ہو, ایسی انگوٹھی کو بھی فتح کہتے ہیں, جس کو ہماری یہاں چھلا اور رنگ بھی کہی جاتی ہے. نمبر دو, عورتیں جو پیر میں انگوٹھیاں پہنتی ہے اس کو بھی فتح کہا جاتا ہے. اس سے پیر کی انگوٹھیوں کا بھی اس بات ہوا کہ پیر میں بھی عورتیں انگوٹھی پہن سکتی ہے. نمبر تین, بڑی انگوٹھیوں کو بھی جو ہے فتح کہتے ہیں. بعض لوگ بڑے بڑے انگوٹھے بنواتے ہیں, انگوٹھی کے بڑے بڑی بڑی انگوٹھیاں, اس کا بھی اس بات ہو گیا. یہ سب چیزیں جو ہے, تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر کے حضرت بلال کی جھولی کے اندر اس کو ڈالنا شروع کر دیا. اس کا اس بات ہو گیا کہ عورتیں انگوٹھیاں پہن سکتی ہیں. تو یہ جواز نکل آیا اس سے, متعدد انگوٹھی متعدد زیور عورتوں کے استعمال کرنے کے معاملے کے اندر.